تناظر میں انسانی حقوق کمیشن کا.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان
کوئٹہ حملے کے تناظر میں انسانی حقوق کمیشن کا انسداد دہشت گردی کے لائحہ عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر ایجنسی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے فوجی اور رضاکار ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد, تفصیلات کچھ دیر بعد.
کراچی رینجر سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. حکومت سندھ کا دوسرے علاقوں سے آنے والوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
معروف افغان پناہ گزین خاتون شربت بیوی جعلی شناختی کارڈ بنوانے پر گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ موصل کو داعش سے واپس لینے کے لیے کی جانے والی لڑائی میں اب تک 10,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے کوئٹہ میں پولیس اکیڈمی پر دہشت گرد حملے میں 60 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. تاہم ابھی یہ قیاس آرائی قبل از وقت ہے کہ اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس کے تربیتی مرکز پر پیر کی شب ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کی جائے تاکہ ملک میں جاری خون ریزی کا خاتمہ کیا جا سکے. ایچ آر سی پی کے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف کوششوں کے باوجود دہشت گرد صوبے کے بڑے شہر کوئٹہ میں ایک بڑا حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے. انسانی حقوق کمیشن کے مطابق پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے کے ذمہ داروں سے متعلق کوئی قیاس آرائی کرنا قبل از وقت ہے, تاہم پاکستان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات پر سنجیدگی سے توجہ دینا ہوگی. تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ مختلف محاذ کھولے رکھنا دانش مندی نہیں ہے, بالخصوص موجودہ دہشت گردی کے دوران جس کا دائرہ سرحد پار پھیلا ہوا ہے. سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور بھی زیادہ ضروری ہے. انسانی حقوق کمیشن کے شریک چیئرمین کامران عارف نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صرف سیکیورٹی آپریشنز پر انحصار کرنے سے دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکتا.
اس کو بہت ضروری ہے کہ ری اسیس کیا جائے, کیونکہ یہ حملے رک نہیں رہے, متواتر طور پہ ہو رہے ہیں, باقاعدگی سے ہو رہے ہیں میں یوں کہوں گا, اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سارے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پلانس ہیں سب کو ریویو کیا جائے. جو اس وقت ساؤتھ ایشیا کی سچویشن ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ 1 سے زیادہ ملکوں میں ایکٹیو ہیں, تو اس لیے انٹرنیشنل کوآپریشن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے باقی ملکوں کے ساتھ مل کے ٹیررزم تھریٹ کو کاؤنٹر کریں.
کوئٹہ میں پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے کے بعد حکام کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ حملہ آور افغانستان میں موجود لوگوں سے رابطے میں تھے, لیکن اس دعوے کے بارے میں تو افغانستان کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا. تاہم افغان قیادت نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ضروری ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور کمزور ہوتے شدت پسند اب تک کی کامیابیوں کے خلاف لوگوں میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں, جن کے خلاف عوام کو متحد رہنا ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی منگل کو اسلام آباد میں پولیس افسران اور جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا تھا کہ کوئٹہ ایسے حملوں کا مقصد مایوسی پھیلانا ہوتا ہے.
دشمن یہ چاہتا ہے کہ جو پچھلے اعتماد بحال ہوا ہے قوم کا پچھلے 4 مہینے, 4 ہفتے, 2 ہفتے, 1 ہفتہ, وہ ہوا میں اڑ جائے, قوم پھر فرسٹریٹ ہو, قوم سوالات پوچھے, بلیم گیم ہو.
حکومت کا دعویٰ رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے سبب ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود عسکریت پسندوں نے حالیہ مہینوں میں کئی مہلک حملے کیے ہیں۔ 8 اگست کو کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے میں 73 افراد مارے گئے تھے، جن میں اکثریت وکلا کی تھی، جبکہ ستمبر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں کچہری پر حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے۔ گزشتہ مہینے ہی پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے سے 35 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ رواں سال کے اوائل میں لاہور میں ایسٹر کا تہوار منانے والے مسیحی برادری کے افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں درجنوں ہلاکتیں ہوئیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ کے شہریوں نے پیر کی رات خودکش حملوں میں کم از کم 62 زیر تربیت اہلکاروں کی ہلاکت کے سوگ اور اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے مکمل ہڑتال کی، جس میں وکلاء سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوئے اور سب کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ صوبائی انتظامیہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پولیس کے تربیتی کیمپ کے ہلاکت خیز عملے کے سوگ اور احتجاج میں صوبائی دارالحکومت میں تمام کاروباری سرگرمیاں بدھ کے روز معطل رہیں، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وکلا برادری نے بھی پیر کی شب ہونے والے ہلاکت خیز واقعے کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ ادھر سرکاری تحقیقاتی ادارے سریاب روڈ پر پولیس کی تربیت گاہ میں شواہد اکٹھے کرنے اور اس پر عملے کی منصوبہ سازوں کا سراغ لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن تاحال کسی بڑی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں تاجروں کی تنظیم کے رہنما علادہ ترین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اندرونی طور پر مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔
بھی ملک کو جو یہاں مداخلت کرتے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مداخلت کو روکنے کی ذمہ داری ہمارے ملک کے اداروں پر پڑتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔
پولیس اکیڈمی پر حملے کے بعد کوئٹہ کے رہائشی خاصی خوفزدہ ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر پولیس خود اپنے اداروں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو تمام شہریوں کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائے گی۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسع نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان سوالات کے جواب دے جو پولیس کی تربیت گاہ پر حملے کے بعد اٹھائے جا رہے ہیں۔
جب یہ بچے فارغ ہو گئے، پاسنگ آؤٹ پریٹنگ کا ہو گیا اور وہ گھروں میں چلے گئے اور حکومت بلوچستان نے ان کے پیچھے ہر ایک کو ٹیلیفون کر کے اور ان کو کہا کہ واپس آ جاؤ، اور یہاں تک سختی سے کہا کہ اگر کوئی واپس نہیں آیا تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈسمس سمجھے۔ 700 اگر کہیں آپ دمبے رکھ لیتے ہیں، آپ بیڑ بکریاں رکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کم از کم 100 محافظین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیوار نہیں بنا، میں دیواروں پہ نہیں جاؤں گا۔
صوبائی وزیر عبد الرحیم زیارتوال نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں بعض کوتاہیوں کا اعتراف کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ذمہ دار افراد کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی۔
تحقیقات کے حوالے سے ہر ادارے کے ذریعے تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے اطمینان کے لیے، پارٹیوں کے اطمینان کے لیے عدلیہ سے بھی کرانا چاہے تب بھی اس پہ جائیں گے، انشاءاللہ تحقیقات کریں گے، معلومات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔
کوئٹہ میں پولیس اکیڈمی پر ہونے والے حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے زیر تربیت اہلکاروں کی اکثریت کا تعلق بلوچستان کے دور دراز اضلاع سے تھا، اور ان میں سے بعض اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ مشرق وسطی میں سرگرم عمل دولت اسلامیہ یا داعش نے کوئٹہ میں کیے جانے والے عملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ایک بیان میں اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کارروائی میں مقامی انتہا پسند تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور کاروباری مرکز کراچی میں پاکستان رینجرز نے ایک مقابلے کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی میں رینجرز کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کے ساتھ مقابلے میں 3 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 رینجرز اہلکار زخمی ہو گئے۔ رینجرز کے ساتھ مشتبہ دہشت گردوں کا یہ مقابلہ اتحاد ٹاؤن میں اس وقت ہوا جب حساس معلومات کی بنیاد پر وہاں ایک کارروائی کی جا رہی تھی اور دہشت گردوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کارروائی میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ حالانکہ کراچی میں پچھلے 3 سال سے حساس اداروں کی مدد سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ اب تک اس میں مجرموں اور دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہلاک اور گرفتار ہو چکی ہے اور بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے اور شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بھی بہت بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی شہر کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی موجودگی مختلف حلقوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ حکومت سندھ نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اجلاس میں فیصلہ کیا کہ دوسرے علاقوں سے آ کر شہر میں بسنے والے تمام افراد کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ شہر کے مضافات اور کچی آبادیوں سمیت مختلف علاقوں میں قانونی اور غیر قانونی طریقے سے رہنے والے افراد کی رجسٹریشن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں، حساس اداروں اور انتظامیہ کی مدد لی جائے گی۔ حکومت سندھ کے اجلاس میں حساس اداروں کی مدد سے نشاندہی کی گئی کہ متعدد مدارس کا کسی نہ کسی طرح دہشت گرد یا کلدم تنظیموں سے تعلق ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہر کی امن و امان کی صورتحال اور حکومت کے حالیہ فیصلوں کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کہا،
باہر سے آنے والے لوگوں کے رجسٹریشن کا معاملہ ہے، یہ ایک اچھا فیصلہ تو ہے، مگر کیا حکومت سندھ اس کو امپلیمنٹ کرا سکے گی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شہر میں اگر ٹارگیٹ کلنگ کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی کچھ کچھ عرصے بعد اس طرح واقع ہو جاتا ہے۔ پھر رینجرز کے اس آپریشن میں جو گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے، بہت سارے جنگجو مارے گئے جن میں بیشتر کا تعلق طالبان سے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی نرسریاں ختم نہیں ہوئی،
سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے کوئٹہ میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد صوبے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کے احکامات دیے تھے، اور اس مہینے کے آخر میں ہندوؤں کے تہوار دیوالی کے لیے بھی پولیس کو غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان کے وسطی صوبے غور کے حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے کم از کم 29 عام افغان شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے جنہیں صوبے کے ایک دور افتادہ علاقے سے گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا۔ غور کی صوبائی حکومت کے ترجمان عبدالحی خطیبی نے کہا کہ غور پولیس نے گزشتہ روز ایک آپریشن کے دوران داعش کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کی ہلاکت کے بدلے میں داعش کے عسکریت پسندوں نے صوبائی دارالحکومت کے قریب سے عام شہریوں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا ہے۔ امریکہ کی مدد سے لیس عراقی فوج موصل میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں گزشتہ 2 برس سے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے کنٹرول میں ہے، اور شام کا شہر رقہ صدر دفتر رکھنے والے اس عسکریت پسند گروپ کے لیے ایک مضبوط گڑھ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر موصل داعش کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اگلا ہدف رقہ ہوگا، لیکن زمین پر خلافت اگر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب داعش کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ خیالات ہیں پولیٹزر پرائز جیتنے والے امریکی صحافی جابی وارک کے، جنہوں نے دا رائز آف آئسس کے عنوان سے کتاب بھی تحریر کی ہے۔ زلیتیشا ہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
بین الاقوامی اور مقامی فورسز کی جانب سے گزشتہ سال کے دوران شدید گولہ باری کے بعد اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو اپنے زیر قبضہ کئی زمینی علاقوں، جنگجوؤں کی آمد اور مالی وسائل سے محروم ہونا پڑا ہے۔ مشکلات کے باوجود عسکریت پسند موصل پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے سخت لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں مقامی شہریوں میں دہشت پھیلانا اہم ہتھیار ہے۔ روپرٹ کالویل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان ہیں۔
Human rights staff in Iraq have been informed that ISIL killed 15 civilians in a village.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں انسانی حقوق کے عملے کو بتایا گیا ہے کہ داعش نے سفینہ کے گاؤں میں 15 افراد کو ہلاک کر کے ان کی ناشیں دریا میں پھینک دیں۔ بظاہر اس اقدام کا مقصد دوسرے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے۔ 19 اکتوبر کے سپہر یعنی گزشتہ بدھ کو اسی گاؤں میں داعش نے 6 افراد کے ہاتھ گاڑی کے ساتھ باندھ کر انہیں گاؤں بھر میں گھسیٹا تھا۔ بلیک فلیگ دی رائز آف ISIS کے مصنف صحافی جوبی ویرک کے مطابق موصل سے ہاتھ دھونا داعش کے لیے ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تباہ کن نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خیال ہے جو طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور ان کے ساتھ جنگ مجھے ڈر ہے کہ کئی برس جاری رہے گی۔ وارق اسلامک اسٹیٹ کے ابھرنے کی وجہ عراق پر امریکی حملے کو قرار دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی توجہ القاعدہ پر مرکوز رکھتے اور صدام حسین کا پیچھا کرنے نہ جاتے تو میرے خیال میں تاریخ نے مختلف موڑ لیا ہوتا اور آج ہم اس دشمن کے خلاف سفارہ نہ ہوتے. جیبی ویرک کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے دنیا بھر میں دہشت گردی کو نیا مفہوم دیا ہے. میرے خیال سے داعش نے ڈرونا بھوت بن کر القاعدہ کی جگہ لے لی ہے, یہاں تک کہ امریکیوں کے لیے بھی. ہمارے مقبول کلچر میں, ہمارے میڈیا میں اسلامک اسٹیٹ پر بہت توجہ ہے, اور اس لیے ہے کہ انہوں نے اس انداز میں کام کیا ہے جو القاعدہ نے کبھی نہیں کیا تھا. سر قلم کرنے اور پھانسیاں دینے کے جس طرح کے خوفناک مناظر جاری کیے, جس طرح کی صفاقی کے مرتکب وہ ہوئے ہیں, یہ چیزیں امریکی نفسیات کے اندر گھس گئی ہیں. القاعدہ یہ کرنے کے قابل نہیں تھی. اسلامک اسٹیٹ کے لیے جنگ لڑنے کی خاطر ہزاروں افراد نے مشرق وسطی کا سفر کیا ہے. جب خلافت متزلزل ہوگی تو بہت سے لوگ واپس اپنے ملکوں میں آ جائیں گے. وارق کہتے ہیں کہ حکام کو واپس آنے والے ان افراد کو جو اپنے دہشت گردانہ عزائم ترک کر چکے ہیں جہادی پیغامات کے خلاف استعمال کرنا ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ عراق اور شام میں داعش کے خلاف فوجی کارروائیاں ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں گی. انہوں نے یہ بات پیرس میں ایک میٹنگ کے بعد کہی جس میں داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کے 13 ممالک شریک تھے. فرانسیسی دارالحکومت سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائنٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ ایسے میں جب عراقی فورسز موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں, داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑنے والا اتحاد اس گروپ کے خلاف شام کے شہر رقہ میں ان کے مضبوط گڑھ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے. کارٹر نے کہا,
Yes, there will be overlap and that's part of our plan and we are prepared for that.
جی ہاں, ایک کاروائی کے ساتھ دوسری کاروائی بھی ہوگی. یہ ہمارے منصوبے کا حصہ ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی, سب منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے, جیسا کہ موصل میں منصوبے کے مطابق عمل ہو رہا ہے. کارٹر نے جس نیوز کانفرنس میں بات کی اس میں فرانسیسی وزیر دفاع یان ایو لودریان بھی ہمراہ تھے. انہوں نے کہا کہ موصل کو داعش کے قبضے سے واپس لینے سے اس دہشت گرد گروپ کے وسائل, اس کی تنظیم اور قیادت پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے. موصل ایک علامت ہے کیونکہ داعش کے لیڈر ابوبکر بغدادی نے 2014 میں اسی شہر میں تقریر کرتے ہوئے اپنی خود ساختہ خلافت کا اعلان کیا تھا. فرانسیسی وزیر دفاع کہتے ہیں,
Le pseudo califat, il est un califat territorial, mais il est aussi un califat virtuel.
تاہم لودریان نے خبردار کیا کہ اتحاد کو داعش کے علاقوں کے ساتھ ساتھ خلافت کو بھی ختم کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ موصل اور رقہ اور دیگر محصور شہروں میں داعش کی فورسز کی نقل و حرکت کی نشاندہی مشکل ہے. اس سے پہلے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے بھی خبردار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو کر دہشت گرد موصل سے بھاگنے کی کوشش کریں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے داعش نے عراقی اور کرد فورسز کے شہر کی جانب پیش قدمی کرنے پر موصل میں لوگوں کا قتل عام کیا ہو. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراق کے شہر موصل کو داعش کے شدت پسندوں سے آزاد کروانے کے لیے فورسز کی پیش قدمی جاری ہے, اور حکام کے مطابق عراقی اسپیشل فورسز نے 10,000 سے زائد افراد کو اگلے مورچوں کے قریب واقع علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں داعش مقامی لوگوں پر کو ایذا پہنچاتا رہا ہے. اسپیشل فورسز کے میجر جنرل حیدر فاضل کے مطابق توب زاوا اور بعض دیگر دیہاتوں سے لوگوں کو حفاظت کے پیش نظر خازر کے علاقے میں قائم کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے دفتر نے بتایا ہے کہ جو پیش قدمی جاری ہے, موصل میں شہریوں کے خلاف داعش کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لیزا اشلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ انہیں موصل میں خواتین, بچوں اور مردوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی خوفناک خبریں موصول ہو رہی ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ داعش شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور انہیں شہر چھوڑنے سے روک رہا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان روپرٹ کالویل نے کہا ہے کہ ان رپورٹس کی تصدیق کرنا مشکل ہے، تاہم ان کے مطابق عراق میں موجود اقوام متحدہ کے کارکنوں کو ایسی خبریں ملی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ موصل کے نزدیک ایک گاؤں میں 15 شہریوں کو ہلاک کیا گیا اور علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے ان کی لاشوں کو دریا میں پھینکا گیا۔
On the afternoon of 19th of October, that's last Wednesday, in the same village, ISIL reportedly tied 6 civilians to a vehicle by their hands and dragged them around the village.
19 اکتوبر کی دوپہر یعنی گزشتہ بدھ کو اسی گاؤں میں اطلاعات کے مطابق داعش نے 6 شہریوں کو ایک گاڑی کے ساتھ باندھ کر انہیں گاؤں میں گھسیٹا۔ کالویل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات بھی ہیں جس کے مطابق گزشتہ 4 دنوں میں تقریباً 80 شہریوں اور عراقی پولیس کے 50 سابق افسروں کو داعش ہلاک کر چکا ہے۔ متاثرین میں ایک معذور بچہ بھی شامل ہے جو گھر چھوڑتے وقت اپنے خاندان والوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر روپرٹ کالویل کے الفاظ:
We very much fear that these will not be the last such reports we receive of such barbaric acts by ISIL.
ہمیں ڈر ہے کہ یہ داعش کی وحشیانہ کارروائی سے متعلق آخری خبر نہیں ہوگی، اور ہم سرکاری فورسز اور ان کے اتحادیوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ داعش کے زیر کنٹرول علاقوں سے آنے والے شہریوں سے انتقام نہ لیں اور حراست میں لیے گئے داعش کے مشتبہ جنگجوؤں کے ساتھ سلوک عالمی قوانین کے مطابق ہو۔ کالویل نے مزید کہا ہے کہ انہیں شمالی عراق میں بےگر ہونے والے افراد کے ساتھ ہونے والے سلوک پر افسوس ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کا ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ خالد حمید۔
امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے متنازع جوہری پروگرام کو ترک کرنے کے لیے ڈالا جانے والا دباؤ شاید ناکام کوشش ہے۔ منگل کو نیو یارک میں خارجہ امور سے متعلق ایک آزادانہ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے جیمز کلیپر نے شمالی کوریا کی قیادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں وہ یہ نہیں کریں گے، یہ جوہری پروگرام ان کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بجائے مغربی حکومتوں اور ان کے مشرقی ایشیائی اتحادی پیونگ یانگ کے ساتھ اس بارے میں مذاکرات کریں کہ وہ اپنے جوہری صلاحیت کو یہیں تک رکھے۔ کلیپر نے شمالی کوریا کی قیادت کو شدید الجھا ہوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جوہری صلاحیت کو ترک کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوگی۔ کلیپر کا کہنا تھا:
They are under siege and they are very paranoid. So the notion of giving up their nuclear capability.
جیمز کلیپر کہہ رہے ہیں وہ محاصرے کی حالت میں ہیں اور دماغی خلل میں مبتلا ہیں، لہذا ان سے یہ کہنا کہ وہ اپنی جوہری صلاحیت کو ترک کر دیں، جو بھی وہ ہے، یہ ان کے ساتھ بات شروع نہ کرنے کے مترادف ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سے امید رکھیں کہ وہ ان کارروائیوں پر کسی قسم کی روک لگا دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی بات بہت بھاری ترغیب دینا پڑے گی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے امریکی انتظامیہ اور مغربی دنیا کے اکثر ممالک شمالی کوریا سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرے، تاہم ابھی تک مغربی رہنما ایسی کوئی منصوبہ وضع نہیں کر سکے ہیں کہ اس ملک پر دباؤ کیسے ڈالا جائے یا اسے جوہری پروگرام بند کرنے کے عوض کیا مراد دی جائے۔ چین کے تعاون سے 6 ملکوں کے ساتھ پیونگ یانگ کے ہونے والے مذاکرات بھی سن 2009 میں معطل ہو گئے تھے، جو تاحال تعطل کا شکار ہیں۔ شمالی کوریا نے پہلا جوہری تجربہ سن 2006 میں کیا تھا۔ اس وقت سے واشنگٹن ان 6 فریقی مذاکرات کی بحالی پر زور دیتا رہا ہے تاکہ کم جونگ ان کی حکومت کو جوہری تجربات اور جوہری پروگرام کو روکنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ پیونگ یانگ مغرب کے ان مطالبات کو مسترد کرتا آیا ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود اس نے رواں سال بھی 2 جوہری تجربات کیے ہیں۔
جیسے جیسے 8 نومبر کے صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ تر توجہ بیٹل گارڈ یعنی کانٹے کے مقابلے والی ریاستوں کو دے رہے ہیں۔ یہی وہ ریاستیں ہیں جو امریکہ کے آئندہ صدر کا فیصلہ کریں گی۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ووٹوں کے نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ تفصیلات جم میلون کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے ان آخری دنوں میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ سوئنگ سٹیٹس یعنی کانٹے کے مقابلے والی ریاستوں کا بار بار دورہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اوہایو اور نیو ہیمپشر اور ہلری کلنٹن نے فلوریڈا اور نیواڈا کا دورہ کیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ صدارتی انتخاب میں سیاسی طور پر منقسم نظر آتا ہے۔ بعض ریاستوں کا جھکاؤ ریپبلکن جبکہ بعض کا ڈیموکریٹس کی جانب ہوتا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے منسلک ایک سیاسی تجزیہ نگار اسٹیفن وین کے الفاظ،
In many states, one party has a very big lead and there's no sense in spending a lot of resources at the presidential level.
بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جہاں ایک پارٹی کو بہت زیادہ برتری حاصل ہے، اور ان ریاستوں میں صدارتی عہدے کے انتخاب پر زیادہ خرچ کرنا بیکار ہے۔ جارج میسن یونیورسٹی کے جیریمی میئر کہتے ہیں کہ 12 ایسی ریاستیں ہیں جہاں ووٹرز کی ہمدردیاں بدلنے کے امکانات ہوتے ہیں یا جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس وقت دونوں امیدوار انہی ریاستوں میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔
In the modern presidential campaign, you run campaigns only in about 12 states. The list can change from year to year.
اس جدید دور کی صدارتی مہم میں آپ صرف تقریباً 12 ریاستوں میں مہم چلاتے ہیں۔ یہ فہرست ہر سال بدل سکتی ہے، تاہم گزشتہ 3 انتخابی مہموں میں صورتحال ایک جیسی ہے۔ سخت مقابلے والی ریاستیں جن کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان میں فلوریڈا اور اوہایو جیسی بڑی ریاستیں شامل ہیں، جبکہ چھوٹی ریاستوں میں نارتھ کیرولائنا، نیویڈا اور نیو ہیمپشر کا نام آتا ہے۔ 1992 کے صدارتی انتخاب میں بل کلنٹن کو ان ریاستوں میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کاروں کی نظر میں اس سال ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ریاستوں میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق سخت مقابلے والی کئی اہم ریاستوں میں ہلری کلنٹن کو برتری حاصل ہے، تاہم اوہایو، فلوریڈا اور نارتھ کیرولائنا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان مقابلہ بے حد سخت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے۔ آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں، اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا۔ محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives, comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح، کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے، اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ سٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے، تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ،
واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلانے کی مہم کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جمرود میں بدھ کے روز ایک اور پولیو ورکر کو گولی مار دی گئی. مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ جان بحق نہ ہو سکا. ایک روز قبل پشاور کے مضافات میں ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد اس وقت گولی مار کر فرار ہو گئے تھے جب وہ ایک پولیو ٹیم کی حفاظت کر رہا تھا. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
افغانستان کے سرحد سے ملحقہ پاکستانی قبائل علاقے خیبر ایجنسی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے انسدادی پولیو مہم کا ایک کارکن موت کا شکار ہو گیا. مقامی ذرائع کے مطابق فضل امین تحصیل جمرود کے علاقے میں انسدادی پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے گرے جا رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی. فائرنگ سے فضل امین شدید زخمی ہو گئے جنہیں پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی پاکستان میں انسدادی پولیو مہم میں شامل رضاکاروں پر یہ چوتھا حملہ تھا. منگل کو پشاور کے علاقے داؤدزئی میں ایک ٹیم کو دیسی ساخت بم سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں رضاکاروں کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا، جبکہ اس سے کچھ ہی دیر بعد اسی علاقے میں ایک بم کا دھماکہ اس وقت ہوا جب یہاں سے برامد ہونے والے ایک بم کو ناکارہ بنایا جا رہا تھا. اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا. منگل کو ہی قبائلی علاقے باجوڑ کے سالارزئی علاقے میں بھی دیسی ساختہ بم سے انسدادی پولیو کی ٹیم کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک رضاکار سمیت 4 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے. پشاور میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان سے علیحدہ ہونے والے ایک دڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان میں حالیہ برسوں کے دوران انسدادی پولیو کی ٹیموں پر ہونے والے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور بارہا مہم کی معطل ہونے کی وجہ سے اس ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کی کوششیں بھی بری طرح متاثر ہوئی. تاہم حکومت عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حفاظتی انتظامات کو بڑھانے اور مسلسل مؤثر طریقے سے مہم کو جاری رکھتے ہوئے ماضی کی نسبت پولیو وائرس کے پھیلاؤ پر قابل ذکر حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی اس وائرس کا مکمل خاتمہ بھی کر دیا جائے گا. پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک ہیں جہاں اب تک انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے ایک بین الاقوامی رسالے نیشنل جیوگرافک میں اپنی تصویر پر شہرت حاصل کرنے والی افغان خاتون کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. شربت بی بی کو، جنہوں نے 1984 میں اپنی سبز آنکھوں کی خوبصورت تصویر کی بنا پر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی تھی، بدھ کے روز ایک چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے پر ایک معروف افغان پناہ گزین خاتون شربت بی بی کو اطلاعات کے مطابق پشاور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے. پاکستان میں کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا نے گزشتہ سال شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں کو جاری کردہ پاکستانی شناختی کارڈز منسوخ کر دیے تھے. پاکستان میں قومی شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل جاری ہے اور افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر جاری کردہ ہزاروں شناختی کارڈز منسوخ کیے جا چکے ہیں. تاحال سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ شربت بی بی کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت مارچ 2017 مقرر کی گئی ہے، جبکہ ملک میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ رواں سال افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں قابل ذکر تیزی آئی ہے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہاجرین کی واپسی کا عمل رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ 1984 میں معروف جریدے نیشنل جیوگرافک میں شربت بی بی کی ایک تصویر شائع ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پشاور کے قریب قائم افغان مہاجر کیمپ میں مقیم تھیں اور اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ تصویر کی اشاعت کے بعد سبز آنکھوں والی اس لڑکی کو افغان مونالیزا کے نام سے پکارا جانے لگا اور ان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 2002 میں نیشنل جیوگرافک نے انہیں تلاش کیا اور اس وقت ان کا نام شربت گل بتایا گیا۔ گزشتہ سال جب ملک میں جعلی شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل جاری تھا تو ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ افغان شہری ہونے کے باوجود شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں ولی خان اور رعوف خان کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیا گیا۔ ان خبروں کی تصدیق کے بعد نادرا نے شربت بی بی اور ان کے دو بیٹوں کے شناختی کارڈز منسوخ کر دیے تھے۔ شربت بی بی اور ان کے خاندان کا شمار ان لاکھوں افغان خاندانوں میں ہوتا ہے جو اپنے ملک میں لڑائی کے سبب 1980 کی دہائی میں پاکستان نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک ایرانی نژاد امریکی شہری نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی ایران کی ایک عدالت نے انہیں دشمن حکومت کے ساتھ تعاون کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو اس بارے میں معلومات اس وقت سامنے آئی جب غلام رضا شاہینی نامی شخص کا رابطہ امریکہ میں اپنے اہل خانہ سے ہوا اور وہ گرگان کی جیل سے لاس اینجلس ٹائمز سے فون پر بات کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ شاہینی کا کہنا تھا کہ انہیں ہفتے کو 3 گھنٹے کی عدالتی سماعت کے بعد سزا سنائی گئی۔ گیمبیا نے بین الاقوامی عدالت انصاف پر جنگی جرائم سے نظر اندازی کا الزام لگایا ہے اور منگل کے روز اس ادارے سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ فرانسیسی کارکن ساحلی شہر کالے میں واقع جنگل کے نام سے موسوم پناہ گزینوں کا کیمپ اکھاڑ رہے ہیں۔ فرانس حکومت کی اس کارروائی کا مقصد اس مقام کو ختم کرنا ہے جو یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کی ایک علامت بن چکا ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ سن 2016 میں بحیرہ روم میں ڈوب کر ہلاک ہونے والے تارکین وطن کی تعداد پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں مدثرہ منظر کی زبانی۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بحیرہ روم کو پار کرنے والے تارکین وطن کی ہلاکتیں سن 2016 میں بھی اتنی ہی ہیں جتنی کہ 2015 میں تھیں، جب اس سے 3 گنا زیادہ لوگ اس سفر پر نکلے تھے۔ منگل کے روز جنیوا میں ایک نیوز بریفنگ میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم سپینڈلر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سال اموات ریکارڈ سطح پر ہوئی ہیں۔
The death toll this year among refugees and migrants is already the highest ever recorded۔
انہوں نے کہا تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی اموات کی تعداد اس سال ابھی سے کسی بھی ریکارڈ سے زیادہ ہے۔ سن 2016 ختم ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں اور کم از کم 3,740 جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے اس تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ سن 2015 میں 3,771 افراد کی اموات بتائی گئی تھی۔ بحیرہ روم پار کرنے کی کوششوں میں 3 گنا کمی آنے کے باوجود ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سن 2015 میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ترک وطن کے لیے یہ سمندر پار کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس سال یہ تعداد 3,27,000 ہے۔ سپنڈلر کہتے ہیں کہ اموات میں ڈرامائی اضافے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پناہ گزین زیادہ خطرناک راستے اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمگل کرنے والے ناقص کشتیاں استعمال کر رہے ہیں۔ سپنڈلر کہتے ہیں کہ سمگلر اپنے طریقہ کار بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں افراد کو سوار کروا چکے ہیں تاکہ نشاندہی کے خطرات کم ہو سکیں۔ تاہم وجہ کچھ بھی ہو، بچاؤ سے متعلق کارکنوں کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ سپنڈلر کہتے ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ملکوں کو چاہیے کہ وہ پناہ کے منصوبوں میں توسیع کریں اور پناہ گزینوں کے لیے بہتر راستے مہیا کریں تاکہ وہ ساحل پر بحفاظت پہنچیں، اور ساتھ ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر داخلے کی اجازت اور نجی اسپانسرشپ بھی مہیا کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی ہدایات جاری کرتے ہوئے ویٹیکن نے اس بات کی سفارش کی ہے کہ کیتھولک شخص کی لاش کو آگ میں پھونکنے کے بعد بھی قبرستان میں دفن کیا جانا لازم ہے، نہ کہ خاک کو گھر میں رکھنا، پھیلا دینا یا اہل خانہ میں تقسیم کرنا۔ ویٹیکن کی جانب سے منگل کے روز مذہبی عقائد پر اجتماعی دعا کے دوران کریمیشن کے بارے میں نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کلیسا نے لاش کو آگ میں پھونکنے کے عمل کی منظوری کا اعادہ کیا، تاہم اس بات پر زور دیا کہ خاک کو دفن کرنے کی ضرورت رہتی ہے، یعنی تمام اعضاء کا ایک ہی مقام پر دفن کیا جانا جو قبر کی صورت میں یا دیگر متبرک مقامات کی شکل میں ہو۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے منگل کے روز ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں ترک پولیس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک اور اظہار رسانی کر رہی ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ میں مدثرہ منظر۔
امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اس بارے میں شہادت موجود ہے کہ جولائی کے مہینے میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد دیے گئے ہنگامی اختیارات کے تحت قیدیوں کو ناروا سلوک اور ایذاؤں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی میں ہیومن رائٹس واچ کی سینئر محقق ایما سنکلیئر ویب کہتی ہیں کہ ایسے میں جب پولیس کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی الزام لگائے بغیر 30 روز تک حراست میں رکھ سکتی ہے اور وکیل تک رسائی بھی محدود ہے، تو اس سے ناروا سلوک کے دروازے کھل گئے ہیں۔
Under state of emergency basically gives the police an absolute blank check to do what they like to detainees during that period because nobody is really monitoring them.
ہنگامی حالت کے تحت پولیس کو بنیادی طور پر ایک کھلا اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اس عرصے میں زیر حراست افراد کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، کیونکہ کوئی اس کی نگرانی نہیں کر رہا ہوتا اور ہم اسی کو ریکارڈ پر لا رہے ہیں۔ لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ قید میں انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہاری بیوی کو اٹھا لائیں گے، تمہارے خاندان سے برا سلوک کریں گے۔ 47 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں ناروا سلوک کے 13 الگ الگ معاملات درج ہیں۔ حکومت یہ دلیل دیتی ہے کہ جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد جس میں 241 افراد مارے گئے تھے، ملک کو بہت زیادہ خطرات درپیش ہیں، تاہم اس کا اصرار ہے کہ ایذا رسانی نہیں ہو رہی۔ حکمراں جماعت اے کے پی کا دعویٰ ہے کہ 2002 میں اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایذا رسانی کے خاتمے میں پیش رہی ہے۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں اگرچہ ماضی کی کامیابیوں کی توثیق کی گئی ہے، مگر الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت نے ناروا سلوک ختم کرنے سے متعلق کئی حفاظتی طریقے ختم کر دیے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہنگامی حالت کے نفاذ کے ساتھ ہی جیلوں کے نگراں بورڈ ختم کر دیے گئے تھے۔ سنکلیئر ویب کہتی ہیں کہ اسے روکنے کے بچے کھچے طریقے ہراساں کرنے کی فضا میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔
The climate of fear is very great. A lot of lawyers we spoke to fear retribution for reporting abuse of their clients. I mean, one lawyer we spoke to,
خوف کی فضا بہت زیادہ ہے۔ بہت سے وکلاء جن سے ہم نے بات کی ہے، اپنے موکلوں کے ساتھ ناروا سلوک کی اطلاع دینے پر انتقامی کاروائی کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک وکیل نے ایک انتہائی تکلیف دہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے بغاوت کے سلسلے میں قید میں بند ایک فوجی کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے وکیل کے سامنے ہی بار بار اتنا زدوکوب کیا گیا کہ وہ اس خوف سے پیچھے ہٹ گئیں کہ وہ اس مار پیٹ کو نہیں روک پائیں گی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ ہنگامی قانون کے تحت دیے گئے بہت سے اختیارات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تنظیم نے ترک حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایذا رسانی کی چھان بین کرنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی عہدیداروں کو ترکی کے دورے کی اجازت دی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی شام سے متعلق پالیسی ایک اور عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ خبر سائے ادارے رائٹرز سے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ISIS یعنی داعش پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شام کے معاملے پر توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بقول اگر ہم ہلری کلنٹن کی بات سنیں تو اس صورت میں آپ کے لیے اس کا نتیجہ شام کے معاملے پر تیسری عالمی جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ شام کا تنازع مقامی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ میں ایک الجھا ہوا معاملہ ہے جو 2011 میں صدر بشار الاسد کے خلاف ایک پرامن احتجاج سے شروع ہوا، تاہم گزشتہ 2 سال سے اس میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی کا معاملہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ روس اور ایران باغیوں کے خلاف صدر بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ حزب مخالف کے جنگجوؤں کو امریکہ، ترکی اور سعودی عرب جیسے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ ہلری کئی بار یہ تجویز دے چکی ہیں کہ امریکہ کی داعش کے خلاف کوششیں جاری رہنی چاہئیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ صدر بشار الاسد اقتدار سے الگ ہو جائیں۔
خدا کے لیے بول، ورنہ کیا، جانیے فکر و فن میں۔
امی دیکھیے سیفی اندر ہے، امی کھولیے دروازہ، کھولیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟
یہ تینوں نام ہیں شعیب منصور کی فلموں کے۔ خدا کے لیے اور بول جیسی سپر ہٹ فلمیں بنا کر پاکستانی سینما کو نئی زندگی بخشنے والے شعیب منصور نے اپنی اگلی فلم ورنہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔
پریشان ہے، رات بھاری ہے، دن پریشان ہے، رات بھاری ہے، زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری ہے، کیا تماشا ہے، کب سے جاری ہے، کیا تماشا ہے، کب سے جاری ہے، زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری۔
شعیب منصور فلم کی ڈائریکشن خود کریں گے، جبکہ کہانی بھی انہی کی تحریر کرتا ہے۔ یہ فلم اگلے سال ریلیز ہوگی۔
ہونا تھا پیار، ہونا تھا پیار، ہوا میرے یار،
ہونا تھا پیار، ہوا میرے یار،
آئے نظر چہرے ہزار۔
پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعزاز رکھنے والے شعیب منصور کی نئی فلم کا نام ورنہ ہوگا، جو ایک خاص معاشرتی موضوع کا احاطہ کرے گی۔ فلم کی ہیروئن کا انتخاب وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، اور وہ ہیں مائرہ خان۔
بلے نو سمجھا بڑھائیاں، بھیڑا تے بھر جائیاں، بلے بلے آسا دا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لی کالائیاں، جیڑا سانو سید سدے دو زخم ملے سزائیاں، مریاں
کہنا ہے کہ فلم ایک پاکستانی مرد کی جانب سے دنیا بھر کے مردوں کے لیے پیغام ہوگی کہ وہ عورتوں کو اہمیت دیں۔ فلم کا ایک مقصد عورتوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ خدا کے لیے بول ورنہ۔
کاش میں خدا ہوتی۔
نعوذ باللہ کہ خبیث۔
ہماری بچی شکل کی بہت اچھی۔
آدھار
میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔
ایک اچھی شکل کی بچی سے دو تین نظریں سنور جاتی ہیں بادشاہ۔
میں نہیں کروں گی بات۔
ڈرنے سے زیادہ یہ سوچو کہ بہت پیسہ ہوتا ہے لوگ۔
اس فلم کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری ہم فلمز کی ہوگی۔ فلم ورنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نیٹ ورک کی صدر سلطانہ صدیقی نے کہا کہ شعیب منصور جن موضوعات پر کام کرتے ہیں وہ ہمارے دل کے بھی کافی قریب ہیں۔ ان کی فلموں میں کمرشل پہلو کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود اور معاشرتی حوالے سے ایک خاص پیغام ہوتا ہے، اور یہی ان کی فلموں کی انفرادیت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ امید ہے کہ ان کی یہ فلم گزشتہ فلموں سے زیادہ کامیاب ثابت ہوگی۔
اگر یہ کام بولا ہوتا تو کیا میں کرتا؟
فارم ہاؤسز میں پیدا ہونے والے گائیں گے بجائیں گے، نہیں تو کیا کریں گے؟
تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن کے ساحل کے نزدیک بین الاقوامی حدود میں گشت کرنے والے
امریکی بحریہ کے جہازوں پر حالیہ عرصے کے دوران یمن سے میزائل حملے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جن کا امریکہ نے سخت جواب دیا ہے۔ امریکی جہازوں پر یہ میزائل یمن میں حوثیوں کے زیر قبضہ ایک علاقے سے 9, 12, اور 15 اکتوبر کو داغے گئے تھے۔ 13 اکتوبر کو امریکہ نے یمنی ساحل پر 3 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اور یمن کے نزدیک موجود اپنے بحری جنگی جہاز نتسے کے ذریعے ان مقامات پر کروز میزائل فائر کیے، تاکہ وہاں سے دوبارہ امریکی جہازوں کی جاسوسی اور ان پر حملے نہ کیے جا سکیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک کے مطابق امریکہ نے یہ حملے اپنے دفاع میں اور ان خطرات کے سدباب کے لیے کیے جو امریکی جہازوں اور علاقے میں ان کی آزادانہ نقل و حرکت کو لاحق ہو گئے تھے۔
More than 4 million barrels of oil a day pass through the Bab el-Mandeb. This narrow passage is a vital link connecting Asia and Europe. Safe navigation through the strait is vitally important to economies in the region and to global commerce.
روزانہ لگ بھگ 40 لاکھ بیرل تیل کی باب المندب کے راستے ترسیل ہوتی ہے۔ یہ ایشیا اور یورپ کو ملانے والا انتہائی اہم لیکن تنگ بحری راستہ ہے۔ اس راستے پر بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت نہ صرف خطے بلکہ عالمی تجارت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ یمن میں حالیہ بحران کا آغاز 2015 میں اس وقت ہوا تھا جب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے ملک کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے باعث ملک کے منتخب صدر عابد منصور ہادی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بعد ازاں صدر ہادی کی درخواست پر سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عرب ملکوں کے فوجی اتحاد نے باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں شروع کی تھیں جو تاحال جاری ہیں۔ امریکہ عرب اتحاد کو یمن میں انٹیلیجنس اور لاجسٹیکل مدد فراہم کرتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ان کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتا آیا ہے، خاص طور پر حال ہی میں یمن میں ایک جنازے پر ہونے والے فضائی حملے کی امریکہ نے سخت مذمت کی تھی، جس میں 140 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل اولد شیخ احمد نے رواں ہفتے اعلان کیا تھا کہ تنازع کے تمام فریقین کشیدگی میں کمی پر آمادہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان امن مذاکرات بحال ہونے اور لڑائی کے مکمل خاتمے کی امید ہو چلی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے امریکی فوج کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرنے والے تمام عناصر کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت اپنے لوگوں کو لاحق خطرات نظر انداز نہیں کرے گا، اور اگر امریکی فورسز پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان کے بقول، ہم نے حالیہ حملوں کا فوری جواب دیا ہے، اور اگر مستقبل میں دوبارہ ایسی کوئی کوشش ہوئی تو ہم مناسب وقت پر مناسب کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ماحولیاتی تبدیلی جدید زندگی کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے ہی طرز زندگی سے ماحول میں جو کچھ شامل ہوتا جا رہا ہے وہ خود ہماری زندگی کے لیے ہی مضر ثابت ہو رہا ہے۔ انہیں میں گرین ہاؤس گیسیں بھی شامل ہیں۔ موسمیات کی عالمی تنظیم دی ورلڈ میٹیرولوجیکل آرگنائزیشن یا ڈبلیو ایم او نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح اس سال ریکارڈ حد تک بلند رہی ہے اور اس کی ایک وجہ موسم کا وہ ایل نینیو اثر ہے جو سن 2015 میں شروع ہو کر سن 2016 میں بھی جاری ہے۔ ڈبلیو ایم او کی رپورٹ کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار سن 2015 میں پہلی مرتبہ بہت زیادہ ہوئی تھی اور اس میں اس سال بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ڈبلیو ایم او کے سیکرٹری جنرل پیٹری تالس کہتے ہیں کہ یہ اضافہ کرۂ ارض کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں نسلوں تک موجود رہے گی۔
At the moment we are not moving in the right direction, we are actually moving in the wrong direction and this warming potential of the planet. فی الوقت
ہم درست سمت میں نہیں بڑھ رہے، ہم واقعتاً غلط سمت کی جانب جا رہے ہیں اور کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ فوسل ایندھن کے جلنے اور ہماری دیگر مصروفیات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ آب و ہوا میں گرمی کا اثر زیادہ ہونے کی 65% وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ نہ صرف سانس لینے سے فضا میں شامل ہوتی ہے بلکہ ہماری گاڑیاں بھی اس کی ایک بڑی مقدار فضا میں خارج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دو دیگر گیسیں میتھین اور نائٹرس آکسائڈ بتدریج 17% اور 6% اثر ڈالتی ہیں۔ تالس کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج پر قابو پائے بغیر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس گیس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا اثر زیادہ دیر تک رہتا ہے۔
There have been some scientific studies estimating that the return back to pre-industrial levels may take tens of thousands of years and therefore it's
کہتے ہیں سائنسدانوں کے بعض مطالعوں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ صنعتی دور سے پہلے کے زمانے میں لوٹنے میں ہزاروں برس درکار ہو سکتے ہیں، چنانچہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہزاروں بلکہ لاکھوں برس تک رہے گا۔ حال ہی میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی کا جو معاہدہ طے پایا ہے، ٹالس نے اس کی تعریف کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر بے حد محدود ہوگا کیونکہ گیسوں کے اخراج کو کم کرنا ملکوں کا رضاکارانہ فعل ہوگا اور ان پر کوئی قانونی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اگر اس سارے عمل میں سیاست شامل نہ ہو اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں تو دنیا آئندہ عشروں میں حالات تبدیل کر سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ماحولیات پر منفی اثرات کئی عشروں تک جاری رہیں گے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آج دنیا کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی کرنا شروع کر دے تو سن 2060 میں ماحولیات میں بہتری نظر آنے لگے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سپیلنگ بی یا ہجو کے مقابلے میں تقریباً 200 سے زائد نوجوان طلبہ کے درمیان مقابلہ شروع ہوا تھا۔ امریکہ کے علاوہ 11 ممالک کے امیدواروں نے اس میں حصہ لیا، جس میں جاپان، کینیڈا، ساؤتھ کوریا، بھامس اور غانا شامل رہے۔ سبھی یہ مقابلہ جیت جانے کی امید لے کر آئے تھے۔ بدھ کو سیمی فائنل کے لیے 45 طلبہ نے کوالیفائی کیا، پھر اگلے مرحلے میں جمعرات کو صرف 10 امیدواروں نے فائنل میں جگہ بنائی۔ سپیلنگ بی یا ہجے کے مقابلے میں حصہ لینے والا مد مقابل مشل رابسن کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر بہت فخر ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ امریکہ کے قومی ترانے کے شروع ہونے کے ساتھ ہی فائنل اختتام پذیر ہوا۔ کئی گھنٹوں کے بعد مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 5 اور پھر 2 تک پہنچ گئی۔ خاندان کے افراد انتظار میں تھے کہ کون 2016 کا چیمپئن بنے گا، لیکن نہار اور جے رام مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ہر لفظ مشکل الفاظ کے ساتھ وہ درست ہجے بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس میں کچھ الفاظ دوسرے زبانوں سے بھی لیے گئے تھے۔ جیسا ہی نہار نے آخری ہجے صحیح طور پر ادا کر کے جیتنا تھا، مگر وہ اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے، اور یوں اس مقابلے میں کئی راؤنڈز شروع ہو گئے اور یہ مقابلہ رات دیر تک جاری رہا۔ 24ویں راؤنڈز میں، جو کہ فائنل تھا، دونوں نے آخری لفظ کے درست ہجے ادا کیے، جس کے ساتھ ہی مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہو گیا۔ ہجو کا یہ دلچسپ مقابلہ امریکہ کی تعلیمی اور علمی سرگرمیوں کا ایک اہم سنگ میل ہے اور پوری دنیا کے کروڑوں لوگ اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں اس طرح کی روایت کو زندہ رکھنا امریکی رنگا رنگ ثقافت کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے سڈریک فرینکلن۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نے یہ بان۔